السلام على خاتم النبيين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، آج کا جو جوڑ ہے یہ بہت ہی ضروری جوڑ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے کچھ عقائد وابستہ ہیں، کچھ مفاہیم وابستہ ہیں، کچھ ضروری باتیں جو سمجھنے کی ہیں وہ بھی وابستہ ہیں، اور اگر وہ باتیں ہم نہ سمجھے نہ جانیں تو کنفیوژن کے شکار ہو کر اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، ہر قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں، تو اگر انسان کو اپنے صحیح عقیدے کا پتہ نہ ہو تو ان ممکن ہے کہ دوسروں کی باتوں کو سن کر اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے، اور بعض دفعہ کسی سے سن کر انسان غلط نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ویسے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بات کسی کا سن لے تو اس کو اس وقت تک دوسرے کو نہ بتا دے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹی بات ہو جائے گی۔ لیکن اس کا خیال چونکہ آج کل نہیں رکھا جاتا تو لوگ جیسے ہی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو بس فوراً ان کو جب پسند آ جاتے ہیں تو فوراً اس کو دوسروں کو بھیجنا شروع کر لیتے ہیں، اور اس سے وہ چیز پھیلتی جاتی ہے۔ تو پہلے بھی یہ باتیں تھیں لیکن اتنی زیادہ خطرناک نہیں تھی، کیونکہ وہ لوکل ہوتی تھیں۔ اب جو غلط بات یہاں پر کسی نے کسی کو بتائی وہ ممکن ہے گھنٹے کے بعد امریکہ میں اور سعودی عرب میں اور انڈیا میں سب جگہ پہنچی ہوئی ہو، تو اس وجہ سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ کم از کم ہم تو کوئی غلط بات نہ پھیلائیں۔ عاشورہ یہ محرم کے ساتھ ایک زارہ شناخت رکھتا ہے۔ محرم کے مہینے کی کئی قسم کی اہمیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہجری سن کی ابتدا کا ہے۔ وہ جو ہمارے ہجری سن ہے یہ ہمارے بہت سارے عبادات کا مہینہ، یعنی اس میں حج کا جو تاریخ ہے وہ معلوم ہوتا ہے، روزے کا پتہ چلتا ہے، اور اس طرح زکوٰۃ کا پتہ چلتا ہے، اس طرح اور بہت سارے شرعی مسائل ان کا جو انحصار ہے وہ اس پر ہے۔ ہاں، نمازوں کے اوقات کا انحصار وہ شمسی تاریخوں پر ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں مطلب اس کے لیے ہمیں اس چیز کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ اس میں بنیاد جو ہوتے چاند دیکھنے پر ہوتی ہے، تو لہٰذا ان چاند دیکھنے کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور یہ فرض کفایہ ہے، مطلب ہر ایک شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ چاند دیکھیں اور اس چیز کو یاد بھی رکھیں۔ آج کل افسوس کی بات ہے اس محرم کی تو بات نہیں، کیونکہ تو سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، ورنہ باقی مہینوں کا اگر کسی سے پوچھے کہ آج کون سی تاریخ ہے یا کون سا مہینہ ہے تو وہ سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میں جرمنی میں تھا تو وہاں ایک دفعہ ایک تاریخ مطلب آفس کیا، 24 اپریل میرا وہ ہے، یعنی روم میں پیدائش لکھی ہے تاریخ کے طور پر، تو اس پر جو ہے نا وہ ایسا ہوا کہ وہ جو سیکرٹری تھی تو اس نے کہا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، مطلب ان کا کلچر یہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب ان کو میں کیا کہوں، ظاہرے پھر تو اس کو ہنگامہ بنائیں گے، تو میں نے کہا میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے، کہتے میرے ساتھ لکھا ہوا یہی ہے۔ میں نے کہا ہمارا سن ہے ہی نہیں، ہم تو اور سن کو فالو کرتے ہیں، بس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا اور بات ختم ہو گئی۔ آج تو ہمیں اپنی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہماری اپنی ایک شناخت ہے، اگر ہم اپنی شناخت کو گم کر دیں تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس کو اتنا زیادہ نہیں جانتے لیکن ہمارے دشمن اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ لہٰذا جن چیزوں سے ہماری شناخت ہے ان کو ختم کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، ان کو ہم سے بلایا جاتا ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے. تو اس میں یکم محرم جو ہے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہم مناتے نہیں ہیں, ہم کسی کا دن بھی نہیں مناتے, لیکن یاد رکھتے ہیں سب کو. اس کی وجہ کہ منانا کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ظاہر پر وہ جو تمام چیزیں لوگ اس کے ساتھ بس کرتے ہیں وہ ساری چیزیں پھر کرنی ہوتی ہے, تو منانے کا دین میں نہیں کوئی اعتبار. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ 124,000 1,00,000 اس سے کم و بیش پیغمبر ہیں, تقریباً اتنے صحابہ کرام ہیں, پھر اولیاء کرام ہے. مجھے بتاؤ اگر ہم دن منانا شروع کر لیں تو کوئی دن فارغ رہے گا؟ کوئی بھی دن فارغ نہیں رہے گا. تو ہم دن مناتے نہیں, یاد رکھتے ضرور ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اگر ہمیں آتی ہے تو یاد آنی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا. ہاں جی, اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا تھا. اور پھر سخت مخالف تھے اسلام کے, لیکن جس وقت مسلمان ہو گئے تو بہت سخت اسلام کے لیے طاقت کا ذریعہ بن گئے. ہاں جی, اور ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عمر جس راستے پہ جاتے ہیں اس پہ شیطان نہیں جا سکتا, اور عمر کے زبان پہ حق بولتا ہے. میرے بعد اگر پیغمبر ہوتے تو عمر ہوتے. ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں کیے. تو یکم محرم ان کا دن ہے, وہ 10 محرم جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بڑی مظلومیت کی شہادت ہے, بہت مظلومیت کی شہادت ہے. لیکن ذرا غور کر لیں کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ان کی مظلومیت ہم صرف دوسروں سے لے رہے ہوں, کیونکہ اگر ہم مظلومیت کی بنیاد پر کریں گے تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اس سے زیادہ مظلومیت کی تھی. اس کے بارے میں کسی نے بات کی؟ دن گزر گیا نا. ہاں جی, ان کے بارے میں کسی نے بات کی؟ کسی کو یاد بھی ہے؟ ہاں جی, آج بالکل, مطلب ہاں بالکل, لیکن کسی نے یاد بھی کیا؟ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ اور لوگوں سے اثر لینے والی بات ہے, یہ مظلومیت کی بنیاد پہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یقیناً یہ بہت بڑا ظلم تھا, اور وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کا ظلم تو اس سے زیادہ اس وجہ سے تھا کہ وہ تو خلیفہ تھے, وہ تو کر سکتے تھے. اگر مثال کے طور پر مقابلہ کرنا چاہتے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ, حسین رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان کے دربان تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ اجازت مانگی حسین عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ ہم آپ کی طرف سے قتال کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں, کیونکہ میں نے آپ سے سم سے سنا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اگر آپس میں قتال شروع ہو گیا تو پھر وہ تلوار رکے گی نہیں, اور میں اس کی ابتدا اپنے لیے نہیں کروانا چاہتا, یہ قربانی تھی. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت قبول کی لیکن اپنی طرف سے تلوار نہیں اٹھائی, حالانکہ خلیفہ تھے, اگر چاہتے تو بہت سخت مقابلہ ہو جاتا, مطلب بلوائیوں کی حیثیت ہی ان کے پاس سامنے کچھ بھی نہیں تھی. تو صرف اور صرف, یعنی بلکہ میں کہتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 2 احادیث کے ساتھ وفا کی وجہ سے ہے. ایک حدیث یہ تھے جو میں نے بتا دیا, اور ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا کہ آپ کو ایک امت ایک قمیص پہنائے گی, اور پھر کچھ لوگ آپ سے اس کو اتروانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اتارنا نہیں. عثمان تو فرماتے ہیں یہ قمیص کیا ہے؟ خلافت ہے. تو خلافت تو خلیفہ تو ہو گئے, اب کچھ لوگ ان کے مخالف ہو گئے تو اتروانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق خلافت نہیں چھوڑ رہے تھے, ورنہ اگر اب شہادت کرتے تو پھر خلافت بھی چھوڑ سکتے تھے. لیکن نہیں, خلافت اس لیے نہیں چھوڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چھوڑنا, وہ جان اس لیے دی کہ اپنی طرف سے تلوار نہیں چلوانی تھی. تو یہ وفا کا شہادت ہے, یعنی احادیث شریف کے ساتھ وفا ہے. تو بہرحال یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت اونچی شہادت ہے, اور آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سیدہ شباب اہل جنہ ان کا خطاب ہے. تو اس لحاظ سے تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ ہمارے اپنی بات ہے, یہ کسی اور کی بات نہیں ہے. لیکن حقائق جو ہیں ان کو ہمیں سامنے لانا ہوگا. اس طرح جیسے پتھر پتھر کو مارا جاتا ہے, تو جو مارا جاتا ہے اس پتھر پہ پہلے پتھر کا اثر ہوتا ہے, یعنی رد عمل ہوتا ہے. تو یہ رد عمل کا قانون تو دنیا میں موجود ہے, ایسا ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر یعنی جو آپ کے مخالف لوگ ہیں وہ جن کو آپ مانتے ہیں ان کے اوپر اگر بات کرنا شروع کر لیتے ہیں تو رد عمل کے طور پر دوسرے لوگ ان وہ جو لوگ جن کو مانتے ہیں ان کے اوپر باتیں کرنا شروع کر لیتے ہیں اور یہ بات خطرناک ہے کیونکہ السنت والجماعت جو ہے یہ سب کو مانتے ہیں، یہ صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، یہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، یہ امہات المؤمنین کو بھی مانتے ہیں، تینوں کو مانتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے جس کے خلاف بھی بات ہوگی تو اہل سنت والجماعت اس کا مقابلہ کریں گے، جس کے خلاف بھی بات ہوگی، صحابہ کے خلاف بات ہوگی بھی اہل سنت والجماعت سامنے آئیں گے دفاع کے لیے، اہل بیت کے خلاف بات ہوگی پھر بھی اہل سنت والجماعت ہی آئیں گے دفاع کے لیے، اور اگر امہات المؤمنین کے خلاف بات ہوگی تو پھر بھی دفاع کے طور پہ کون آئیں گے؟ اہل سنت والجماعت آئیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے، نصارہ میں 72 ہو گئے تھے، اور میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے، لیکن ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ تو پوچھا کون؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں جس پر میرے صحابہ ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صحابہ کا جو طریقہ جن نے جمع کیا ان کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور صحابہ کی بات اگر صرف لے لی جائے اکیلی تو اس میں تینوں گروہ شامل ہوتے ہیں، عام صحابہ بھی، اہل بیت بھی، اور امہات المؤمنین بھی۔ جیسے ہم صحابہ کہتے ہیں صحابیات بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، خود بخود شامل ہوتی ہیں، اس طرح اہل بیت بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک اہل بیت وہ ہیں جن کو آل رضا کہتے ہیں، مطلب یعنی مطلب جو چادر ان کے اوپر ڈالی گئی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی موبائلے کے وقت میں، تو وہ بھی آل بیت کہلاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آل بیت ہیں، قرآن میں تو باقاعدہ صاف آل بیت ان کو کہا گیا ہے، تو وہ بھی اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت مطلب یہ دونوں ہیں، لیکن وہ اہل بیت جو اہل رضا ہے وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، مطلب یہ وہ ہیں، اور جو امہات المؤمنین ہیں ان کی اپنی حیثیت ہے، کیونکہ اس وقت ایک ماں ہماری وہ بھی چادر کے نیچے آنا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ کی اپنی حیثیت ہے، تو کیا فرمایا؟ آپ کی اپنی الگ حیثیت ہے، اس کا مطلب ہے وہ دوسری قسم کی حیثیت ہے۔ تو آل بیت دو قسم کے ہیں، جس طرح صحابہ تین قسم کے ہیں، تو آل بیت دو قسم کے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ہم جو ہے نا ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم کسی کے بھی خلاف نہیں، بلکہ ہم سب کو اون کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان کا پوری عمر جو ہے نا گزری ہے نا یہ صحابہ کے مخالفین کی ساتھ لڑائی میں گزری ہے، یعنی مسلسل یعنی ان کے مقابلے میں رہے، بلکہ اکبر کو خراب بھی ان لوگوں نے کیا تھا نا۔ تو ظاہر مطلب ہے کہ جب اکبر کے مخالفت میں بات ہو رہی تو یہی لوگ سامنے آتے تھے، مطلب مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے مقابلے میں تو ان کے ساتھ لڑائیاں تو تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی مکتوبات شریف میں دیکھیں تو جب دعا کرتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ آل فاطمہ کے طفیل میری دعائیں قبول فرما، اے اللہ آل فاطمہ کے طفیل میری دعائیں قبول فرما۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہ کہ کتنی بڑی دفاعی کام کر رہے ہیں لیکن ریئیکشن میں نہیں آ رہے ہیں، رد عمل میں نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی جو اپنے عقیدہ ہے وہ بالکل صاف رکھتا ہے، یا اللہ علیہ فاطمہ کے طفیل ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور ایک اور مکتوب، اسپیشل مکتوب ہے، کون سا مکتوب نمبر ہے وہ جس میں آل بیت کے بارے میں، 123 کون سے جلد میں، جلد سوم میں، اس میں جلد سوم میں مکتوب نمبر 123 ہے، جس میں فرمایا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خلفائے راشدین کے بعد یہ جو آئے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس، اس کے بعد پھر چاہے اقطاب ہے یا اوتاد ہے یا غوث ہے، جو بھی جس قسم کا بھی ولی ہے، ان کو فیض اہل بیت کے ذریعے سے پہنچتا ہے، ان کو فیض اہل بیت کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ اہل بیت ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد، کیونکہ تین خلفائے راشدین تو جب گزر گئے تو پھر اس کے بعد تو علی رضی اللہ عنہ خود خلیفہ راشد ہے، اور پھر اس کے بعد آل بیت ہیں، تو باقی تمام صحابہ سے آل بیت افضل ہیں، ہاں خلفائے راشدین جو ہے نا ان سے بھی افضل ہے، یہ والی بات ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بالکل جس طرح یعنی مطلب ہم ایک لسٹ گئی ہے نا، مطلب کہ علی رضی اللہ عنہ، پھر حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد اور ساتھ فرمائے ان میں فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، اور پھر جو ہے نا ان کی اولاد جن العابدین رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد امام باقر رحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد امام حسن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد یہ ایک ایک کر کے سب بتا دیا۔ پھر فرمائے جب یہ سب پورے ہو گئے اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو انہوں نے بالکل اتنا کلیئرلی صاف کر دیا ہے، تو یہ چیزیں بالکل واضح ہے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا۔ پھر ایک بات اور بتاتا ہوں اور وہ بہت اہم بات ہے، اور آج کل میں اس وجہ سے اس پر زور سے بات کرتا ہوں، مجبوری ہے، فتنوں کا دور ہے نا، کہ جو سلسلہ دیکھے نا، ظاہری سلسلہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین سے چلایا ہے اور عام صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بھی ایک تدے تم احتدے تم، میرے صحابہ ستاروں کے مان دے، میں جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تو ہدایت پالو گے۔ لیکن آل بیت کے بارے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہونا کشتی نوح میں بیٹھنے کا مترادف ہے۔ اچھا، اس کے امام راضی رحمۃ اللہ نے بہت اچھی توجیہ فرمائی ہے، بہت زبردست خوبصورت توجیہ فرمائی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کے ہدایت کے روشنی میں ہم منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دونوں چیزیں دونوں احادیث شریف کو ملا دیا کہ صحابہ کرام ہدایت کے لیے مطلب وہ جو ہے انڈیکیٹر ہیں، ہاں وہ جو ہے نا ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، اور یہ بات بھی بالکل صحیح، اور دوسری طرف یہ محبت، تو محبت کا سلسلہ جو ہے نا وہ کن کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ محبت اگر ختم ہو جائے تو پھر معاملہ ڈاؤن ڈول ہو جاتا ہے، پھر آدمی پتہ نہیں کس طرف گیا، ہاں جی پتنگ کی طرح مطلب وہ کٹ جائے گا۔ تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ کہیں یہ محبت کا رشتہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں میں آپ کو یعنی بات کہاں تک پہنچی، مجھ سے ایک سوال کیا گیا، یعنی یہ کسی اور سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو خود ذاتی بات کر رہا ہوں، مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہم امام کہہ سکتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہم امام کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی مطلب سمجھ پر تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، دیکھ خدا کے بندے ان کا پڑپوتا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وہ اپنے آپ کا شامل کرنا انتہائی اعزاز کی بات سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ دو سال جو میں امام جعفر صادق رحمۃ کے ساتھ نہ رہا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اور اپنے لیے ان کی اجازت کو سند مانتے ہیں، مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے ہیں مسجد نبوی میں اور فتوے دے رہے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کان میں کہا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی فلاں سے تو ان کے پیچھے موجود ہیں، تو حضرت کا رنگ زرد ہو گیا، چلے گئے حضرت کے پاس پہنچ گئے، حضرت مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تشریف فرمائیں، آئیے مسند پر آپ تشریف فرماؤ، ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں نے آپ کے جواب سن لیے، آپ کے جوابات ہمارے آبا اجداد کے جوابات سے مختلف نہیں ہیں، آپ فتوی دے دیا کریں۔ یہ جو ہے نا وہ ماشاء اللہ مشہور سند ہے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے۔ لہٰذا میں نے کہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ، اگر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کی وجہ سے امام ہے تو خدا کے بندے ان کا جو پردادا ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ امام نہیں ہوں گے؟ پھر ان کے بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات بالکل میں آپ کو یعنی ایسی چیزیں آج کل ہیں۔ اچھا ایک صاحب اور ہیں عالم، اس نے مجھے کہا کہ ہم یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، اسی پنڈی کے یزید زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، تو میں نے کہا خدا کے بندے امام حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھا یا تابعی تھا؟ کہتے صحابی تھا، تو میں نے کہا یزید صحابی تھا یا تابعی تھا؟ کہتے تابعی تھا، تو میں نے کہا صحابی اور تابعی میں اختلاف ہو جائے تو کس کے مانو گے؟ حیرت سے کہا بھائی یہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا. تو مطلب اس کو سمجھ میں آ گئی بات, مطلب کہ واقعی صحابہ کے بارے میں حدیث شریف کی کتاب دیکھ لو تو اس میں آخر میں جو راوی بیان کیے جاتے تو اس میں آخر میں جب آتے وہ من الصحابہ و صحابہ کل مدعون, وہ صحابہ میں سے اور صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. تو صحابہ کے بارے میں تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, محسن رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. مجھے پرسوں ایک آیا تھا وہ یعنی ٹیکسٹ, وہ بڑی اچھی بات تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا تو ان کی بچپن کی باتیں ہیں یا پھر ان کی بالکل آخر کی بات, درمیان میں عرصہ کدھر گزرا اور اس میں کون سی باتیں ہوئی ہیں وہ کوئی بتاتے ہی نہیں ہے, کیونکہ درمیان میں کیا تھا, ظاہر خلفائے راشدین کے ساتھ تھے. ہاں جی, ظاہر ان کے باقاعدہ غزوات لڑتے رہے ہیں, یہ یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ یہاں پاکستان تک آئے ہیں, آپ کو علم ہے, ہاں سندھ تک آئے ہیں. یہاں باقاعدہ امام عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں باقاعدہ ان کا جو ہے دستہ یہاں پہنچا تھا اور انہوں نے یہاں کی حالات نوٹ کر کے پھر ان کو رپورٹ دی کہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں مطلب جو ہے نا وہ نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے, لہٰذا اس وقت مطلب یہاں نہیں آنا چاہیے. تو یہ امام حسین رضی اللہ عنہ یہاں تک آیا ہوا ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا پورا کردار تھا جیسے علی رضی اللہ عنہ کا کردار تھا. علی کرم اللہ وجہ غائب تو نہیں رہے سین سے, عظم بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, بلکہ جس وقت لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو نا ان کا دور تو اچھا تھا آپ کا دور اچھا نہیں, تو امام حضرت نے کیا جواب دیا, فرمایا میں ان کا مشیر تھا تم میرے مشیر ہو, میں ان کا مشیر تھا تو ان کا دور اچھا چل رہا تھا, تم میرے مشہور ہو تو میرا دور ایسا چل رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ مطلب یہ ہے کہ یہ سب ماشاءاللہ بہت اونچے لوگ ہیں اور اہل بیت ان کے بارے میں اس وجہ سے بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ممکن ہمارے دور میں آ جائے, قریب قریب بات لگ رہی ہے واللہ اعلم بالصواب, کیونکہ جو حالات جتنے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں تو اسے تو لگ رہا ہے کہ کہیں ہمارے دور میں ہی نہ آ جائے, اور اگر ہمارے دور میں آ جائے تو ہے تو اہل سنت والجماعت کا عقیدے کے مطابق وہ کون سے ہیں, حسنی حسینی ہیں, تو اہل بیت میں سے. اب بتائیں اگر اہل بیت کے ساتھ بغض ہوگا تو کدھر ہوگا, وہ معاملہ خطرناک ہو جائے گا نا, لہٰذا اور ان کے ساتھ ہونے کا یہ حکم ہے, باقی صاحب کے ساتھ بھی حکم ہے, جیسے سفینہ حدیث سفینہ والی بات ہے باقی کے ساتھ بھی ہے, لیکن محمد علیہ السلام کے ساتھ خصوصی طور پر حدیث شریف ہے, فرمایا اگر برف کے سلو کے اوپر پسل کر تمہیں ان کے پاس پہنچنا پڑے تو پہنچ کر ان سے بیعت کر لینا, برف کے سلو کے اوپر اگر پسل کے بھی اگر آپ کو پہنچنا پڑے ان کے پاس اور بیعت کرنے کے لیے تو بیعت کر لینا. تو اس وجہ سے یہ بات ہم لوگوں کو گوشت نشین عملے گوشت کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ ذرا ہم لوگ کہیں تعصب میں آ کر کہیں اس چانس کو مس نہ کریں, بہت خطرناک بات ہے. باقی جہاں امہات المومنین کی بات ہے تو ایک بات عرض کر دوں, سارے امہات المومنین بہت اونچے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار متعارات ہیں, بالخصوص حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی جو مطلب معرفت بہت زیادہ ہے, یہ نصف علم کا ان کو حاملہ فرمایا گیا کہ مطلب جو ہے وہ نصف علم کو رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ, اور بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے پوچھتے تھے, مشکل مشکل فتوے مطلب انہیں دیے ہوئے ہیں, احادیث شریف ان سے مروی ہیں, لہٰذا بہت زیادہ علم ان کے ذریعے سے ملا ہے, اور بالخصوص ایسا علم جو دوسرے لوگ کے پاس نہیں تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میاں بیوی کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, مطلب اس کو کوئی توہ میں لگے تو جرم ہے, لیکن پیغمبر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ظاہر اس زندگی کی بھی تو تربیت ہوتی ہے, مطلب وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے, تو وہ کون بتا سکتے, ظاہر وہی بتا سکتی تھی, انہوں نے بتایا بھی, بلکہ بعض دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تو اس قسم کی بات پوچھنے لگے تو شرما رہے تھے کہ میں کیسے پوچھوں, تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا شرماؤ نہیں, میں تمہاری ماں ہوں, پوچھو میں جواب دوں گی, میں جواب دوں گی. تو پھر انہوں نے وہ جواب دیا, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بہرحال اس ٹاپک پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں نے بہت کچھ سنا بھی ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ یاد رہے گا. اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ علم کے جو مآخذ ہیں اگر وہ ہو جائے نا, مطلب کنفیوز ہو جائیں, اس کے اندر تردد آ جائے, تو پھر پورے علم میں تردد آ گیا. یہی بات ہے نا, مطلب یہ کہ جو حدیث شریف ہے تو ہمارا پورے علم کا جو مطلب گویا قرآن کی تشریح بھی حدیث شریف کی بنیاد پر ہے نا. ہاں, تو حدیث شریف جو ہمارے اگر اس کے اندر آپ نے شک ڈال دیا تو پھر آپ کو علم کیسے ملے گا, وہ ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی. تو اس کے لیے اللہ پاک نے انتہائی زبردست انتظام کروایا ہے. یعنی یہ جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کہیں پر بھی کسی چیز کے لیے بھی علم موجود نہیں ہے, یہ رجال والا علم کہ اتنے سارے راویوں کا ریکارڈ رکھنا کہ وہ کیسے تھے, اور اس طرح جو ہے نا وہ مطلب معلوم ہو جاتا ہے. تو آج بھی اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر سکتا ہے کہ مطلب جو ہے نا کون سے حدیث شریف کی کیا راوی ہے, ان راویوں کی کیا حیثیت ہے. ہاں جی, وہ ایک سی ڈی آئی تھی ہمارے پاس اور جو ہے نا وہ, تو اس میں حدیث شریف 9 کتابیں تھیں, ان میں راویوں کا بھی ذکر تھا, رجال کا سارا کو ذکر تھا. تو میں فیڈل شہید کورٹ میں پریزنٹیشن میں نے دی تھی, تو ایک حدیث شریف پہ انہوں نے بات کی کہ یہ صحیح حدیث ہے, تو میں نے کہا کہ اس کے یہ راوی ہیں, یہ بھی سکہ, یہ بھی سکہ, یہ بھی سکہ, یہ بھی سکہ, اب بتاؤ کیا ہے. تو میں بات ختم ہو گئی. مظاہر مطلب یعنی اتنی چیز ماشاءاللہ سامنے بالکل واضح ہر چیز ابھی موجود ہے, تو اگر کوئی اسی تحقیق کرنا چاہے تو آج کل بھی کوئی مشکل نہیں ہے, وہ کی جا سکتی ہے. تو اللہ پاک نے احادیث شریف کی حفاظت بھی کی ہے اس طریقے سے, اور قرآن کی حفاظت کا تو اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے کہ وہ تو کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو جب ہمارا جو پورا دین ہے اس کی بنیاد بہت ہی زیادہ مستحکم بنیادوں پر ہے, لہٰذا اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شک ڈالتا ہے تو پھر اپنی طرف سے وہ کوشش کرتا ہے کہ بعض چیزوں کو وہ کمزور کر دے گا. اب مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذلک, اگر وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی رائے غلط ہو جائے, عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط ہو جائے, عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط ہو جائے, معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط ہو جائے, یا آپ کے کسی اور صحابی کے بارے میں غلط ہو جائے, تو جو چیز اس سے مروی ہوگی تو آپ کے لیے اس کی حیثیت کیا رہے گی؟ وہ ظاہر دن میں شک پڑ جائے گا. تو یہ جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے کہ ہمارے اس علمی ماخذ کو جو ہے نا وہ یعنی مشکوک کرنے کے پہ تلا ہوتا ہے, تاکہ مطلب ان کے اندر شک آ جائے. الحاد اسی کو کہتے ہیں, یعنی اس میں اس قسم کی شک ڈالنے والی چیز کو جو ہے الحاد کہتے ہیں. وہ ایک زندیق تھا, اس نے 60,000 جھوٹی شہیدی مطلب جو ہے نا وہ حدیثیں گھڑی تھی. تو جو ہے نا وہ ہارون کے دور میں پکڑا گیا, تو اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو مار دیا جائے. ہارون کے سامنے اس کو مارا جا رہا تھا, تو اس نے کہا ہارون ان 60,000 احادیث کا کیا کرو گے جو میں نے کتابوں میں شامل کیے؟ تو ان نے بڑا جواب دیا زبردست, فرمایا میرا کام تیرا گردن مارنا ہے, وہ امام مالک اور یہ فنا امام یوسف اور یہ سب کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس سے اس طرح علاج کر لیں گے جیسے دودھ سے مکھی کو نکالے جاتے ہیں, وہ اس طرح نکال لیں گے. بولے تو اب اصل بات یہی ہے کہ ماشاءاللہ اس کے لیے جو اپنے اسپیشل علماء ہیں وہ ان چیزوں کے نگہبان ہے, نگران ہے. اگر آپ دیکھیں محدثین کرام کے آپ تیرے اترک کو دیکھیں, سبحان اللہ, کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یعنی کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ ہے کہ ان کے استاذ تھے, تو انہوں نے یہ ساتھ کلاس فیلو تھے یحیٰ بن معین رحمۃ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ایک اور بھی تھے وہ نام مجھے بھول گیا. تو یہ تینوں جو ہے نا ان کے شاگرد تھے. تو یحیٰ بن معین کہتے ہیں اپنے استاذ کو چیک نہ کرے کہ کیسے ہیں. ہاں جی, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ ذرا اس مسئلے میں تھوڑا سا احتیاط کرے. استاذ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں چیک ضرور کرنا چاہیے. خیر انہوں نے ترتیب یہ بنائی کہ حدیث شریف متن وہی رکھا لیکن راویوں میں گڑبڑ کی. اب جتنے راوی تھے ان کو آگے پیچھے, یعنی اس کا راوی اس کے ساتھ لگا دیا, اس طرح آگے پیچھے کر لیے. تو انہوں نے کہا استاد جی ہم نے آپ سے کچھ حدیثیں سنی ہیں, تو وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہے, تو آپ کو یعنی آپ کو سنا دے. تو طریقہ تھا ظاہر ہے جی سناؤ. پہلی روایت جو سنائی اس میں جو گڑبڑ ہوئی نا, تو حضرت نے کہا کہ اس کو دور کرو, یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا. چلو مطلب وہ تو نرم انداز میں, چونکہ غلطی ہوگی. دوسری بار بھی جب ایسا ہو گیا نا, تو ذرا غصے سے کہا کہ اس کو بیٹا دو, یہ تم لوگوں نے مجھ سے نہیں سنا. لیکن ماتھے پہ بل پڑ گئے کہ ہو کیا رہا ہے. جب تیسرا بھی ایسا ہو گیا تو چہرہ سر ہو گیا, جو سامنے بیٹھا کہتے تو تو اس قابل ہی نہیں تو جو ایک ایسے حرکت کر سکے. اور محمد بن حنبل سے کہا تو صوفی آدمی ہے تو تو ایسی حرکت نہیں کرے گا. دیکھو محمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو بھی اپنا استاد بھی صوفی کہہ رہا تھا. آج کل اماموں کے بارے میں یہ چیز نہیں جانتے لوگ, وہ بھی صوفی تھے, ان استاد ان کو صوفی کہہ رہے تھے. تو صوفی آدمی ہے تو تو ایسا نہیں کر سکتا. یحیٰ بن معین رحمۃ سے فرمایا یہ تیری شرارت لگتی ہے. الٹے ٹوٹے مار مار کر اس کو سبوترے سے گرا دیا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کہا دیکھو میں نہیں کہتا یہاں نہیں کرنا, کہتے یہ ٹڈے تو ہمارے سر کے تاج ہیں, یہی اب ہم کل کے کہہ سکیں ہمارا استاد سکھا ہے. ہمارا استاد سکھا مطلب جو ہے نا وہ کل کے کہہ سکیں. اب ان لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں. ہاں جی مطلب یہ ہے کہ یہ قذاب و دجال اور پتہ نہیں کیا ہو, ہم لے معافی شے اور اس قسم کی باتیں ان کے لیے بالکل عام تھی مطلب راویوں کے بارے میں, کہ وہ کہتے ہیں بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہے, اس میں ہم نے اس کسی نے بھی اس سے نقل نہیں کیا, اس قسم کی باتیں ان کے بارے میں یعنی کہی تھے. تو یہ صرف دین کی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی غلط بات شامل نہ ہو جائے. لیکن دیکھیں نا ایک طرف تو یہ محدثین تھے, دوسری طرف دوسرے محدثین جنہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس طرح سختی کریں گے تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کل گم نہ ہو جائے, کوئی گم نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ مطلب گم ہو جائے. تو انہوں نے پھر ذرا کمزور روایتیں بھی جمع کر دی کہ ممکن ہے کسی اور ذریعے سے تحقیق ہو جائے لیکن ختم تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو ان میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات ہیں جو انہوں نے مختلف روایت جمع کی. تو لوگ کہتے ہیں شاید جو صحاح والے روایت ہے وہ تو مضبوط ہے تو شاید یہ بڑے لوگ ہیں. نہیں بھائی یہ بڑے لوگ وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون بڑا ہے, مسئلہ یہ کہ نیتوں کی بات ہے. انما الاعمال بالنیات, ایک نے صحت کی نیت سے مطلب یہ کہ سخت جان پٹک کی, اور دوسرے نے گم نہ ہونے کی گم نہ کرنے کی وجہ سے مطلب وسعت دی کہ تاکہ جو ہے کوئی چیز گم نہ ہو جائے. نیت تو دونوں کی اچھی ہے, لہٰذا الحمدللہ اللہ پاک نے اس دین کو محفوظ رکھا ہے اور اس دین کو محفوظ رکھیں گے قیامت تک انشاءاللہ. البتہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اسی کے لیے ماشاءاللہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ماشاءاللہ ابھی جوڑ ہوا ہے اسی بنیاد پہ ہوا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی سن لیا اور امہات المومنین کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا, اہل بیت کے بارے میں سن لیا. تو کچھ ایسے کلام ہے اس کے بارے میں وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بعض دفعہ نثر سے زیادہ نظم مؤثر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے کچھ کلام آپ کو سناتا ہوں, وہ بھی آپ سن لیجیے گا.
کلام فکر آگہی, حضرت شیخ سید شبیر احمد کاکا خیر صاحب دامت برکاتہ, عنوان ہے صحابہ کی شان. صحابہ کی شان میں بیان کیا کروں کہ قرآن میں اس کا بیان ہو چکا ہے.
کتنی دفعہ بیان ہو چکا ہے قرآن پاک میں, ایسے عجیب عجیب ماشاءاللہ. بلکہ ایک جگہ جو بیان ہے اس میں ہو چکا ہے کہ اس میں فرمایا آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں بس میں اس طرح نہیں اس طرح ادھر سے ادھر آ جاؤ. اچھا ماشاء اللہ بس ٹھیک. اچھا تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ میں اس لیے صحابہ کی یہ تعریف کروا رہا ہوں تاکہ کفار کے دل جل یغیظ بهم الکفار. اس پر امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ بڑا عجیب ہے, فرمایا کہ جن کا دل صحابہ رضوان کی تعریف سے جلتا ہو تو وہ کفار کی طرح ہے. جن کا دل صحابہ کرام کی تعریف سے جلتا ہو تو ظاہر اللہ پاک نے یغیظ بهم الکفار فرمایا نا, تو یہ کفار کی طرح ہے. یہ کفار کی طرح ہے بھی ذرا میں نے کہا ہے, باقی بات آپ خود سمجھیں.
صحابہ کی شان میں بیان کیا کروں کہ قرآن میں اس کا بیان ہو چکا ہے. صحابہ کا رستہ ہدایت کا معیار, طریق نبی یعنی سنت کا معیار. صحابہ کا رستہ ہدایت کا معیار, طریق نبی یعنی سنت کا معیار. حب ان کا نبی کی محبت کا معیار, ستارے ہدایت کے ہیں یہ صحابہ. مقام ان کا سب پر आया हो चुका है, सितारे हिदायत के हैं ये सहाबा, मकाम उनका सब पर आया हो चुका है। सहाबा की शान में बयान क्या करूं के कुरान में इसका बयान हो चुका है। ये हुब्बे सहाबा न हो जिनको हासिल, न हो सकता है वो कभी हक का वासिल। ये हुब्बे सहाबा न हो जिनको हासिल, न हो सकता है वो कभी हक का वासिल। ये हक और बातिल का है एक फासिल, जो बुग़्ज़े सहाबा कदाई बने तो, जो बुग़्ज़े सहाबा कदाई बने तो, जो शर है वो इसमें जवा हो चुका है। साहब
वदी शरीफ जो जुम्मा के खुतबों में बताई जाती है, अल्लाह अल्लाह फ़िसाबी लतम लतम गरदम वादी फमन हब्बम फ़िबुहब्बम ममन अबाज़ फ़िबुज़िया अबाज़ुम। तो जिन्होंने आप सल्लम के साथ मोहब्बत की, वह असल में आप सल्लम की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की, और जिन्होंने आप सहाबा के साथ बोस किया तो उन्होंने आप सल्लम के साथ बोस की वजह से बोस किया। तो गोया कि अल्लाह आप सल्लम ने सारी बात सहाबा के साथ जो होती है वो अपने ऊपर रख ली। ज़रा थोड़ा सा एक स्टेप और जाएँ और आप सल्लम के साथ जो बात होती है वो किसने रख ली है? अल्लाह पाक। मामला किधर जाता है? बहुत ख़तरनाक बात है। लिहाजा कभी भी सहाबा के बारे में बुरी बात नहीं सोचना चाहिए। कोई बात समझ ना आए तो कहते मेरे समझ का कसूर है, बस ठीक है।
उन्वान है में इसका बयां हो चुका है। ये हुब्बे सहाबा न हो जिनको हासिल, न हो सकता है वो कभी हक का वासिल। ये हुब्बे सहाबा न हो जिनको हासिल, न हो सकता है वो कभी हक का वासिल। ये हक और बातिल का है एक फासिल, जो बुग़्ज़े सहाबा कदाई बने तो, जो बुग़्ज़े सहाबा कदाई बने तो, जो शर है वो इसमें जवा हो चुका है। सहाबा की शान में बयान क्या करूं के कुरान में इसका बयां हो चुका है। अकीदा सहाबा का असली अकीदा, जो है मुख्तलिफ उससे है सरबरीदा। अकीदा सहाबा का असली अकीदा, जो है मुख्तलिफ उससे है सरबरीदा, के बाकी शुनीदा है और वो है दीदा। जो खैर अंबिया से है अफजल ये सारे, जो गैर अंबिया से है अफजल ये सारे, के रब उन पे यूं मेहरबा हो चुका है। सहाबा की शान में बयान क्या करूं के कुरान में इसका बयां हो चुका है। कभी भी सहाबा पे तंकीद न करना, के बारे में उनके खुदा से है डरना। कभी भी सहाबा पे तंकीद न करना, के बारे में उनके खुदा से है डरना। जो उनसे कटे उनका कैसे संवरना, जो उनसे कटे उनका कैसे संवरना। तबाही के रस्ते کھلے واقع شبیر تباہی کے رستے، کھلے واقع شبیر ظلم خود پیسا جہاں ہو چکا ہے تباہی کے رستے، کھلے واقع شبیر ظلم خود پیسا جہاں ہو چکا ہے، صحابہ کی شان میں بیان کیا کروں کہ قرآن اس کا بیان ہو چکا ہے، صحابہ کا رستہ ہدایت کا معیار، طریق نبی یعنی سنت کا معیار، حب ان کا نبی کی محبت کا معیار، صحابہ کی شان میں بیان کیا کروں کہ قرآن اس کا بیان ہو چکا ہے.
اب انشاءاللہ آل بیت کے بارے میں.
کلام حضرت شیخ سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب دامت برکاتہ ہوں. صحابہ کی شان کے عنوان سے ہے اہل بیت کا مقام. حضرت فرماتے ہیں، مقام اہل بیت کا بیان کیا کروں، محبت کے آسمان کے تارے ہیں یہ. مقام ہے
یعنی وہ ہدایت کے تارے ہیں اور یہ محبت کے آسمان کے تارے ہیں.
بیت کا بیان کیا کروں، محبت کے آسمان کے تارے ہیں یہ. جو سمجھے کوئی دل میں شان رسول، ہو محبوب نے خاندان رسول، ذرا پڑھ تو لینا فرمان رسول، ہے قرآن کے ساتھ عطر دیس میں، جب لائے کے تبا کے پھر سارے ہیں یہ. مقام اہل بیت کا بیان کیا کروں، محبت کے آسمان کے تارے ہیں یہ. خواتین جنت کی ہے سیدہ، جگر گوش آقا کی ہے فاطمہ، مثالی رہی ہے یوں ان کی حیا.
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. بیٹی ملے اولاد میں محبت کی کئی قسم ہوتے ہیں. ازواج میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اولاد میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سے ہم جب بھی باہر تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات کر، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے. ہاں جی. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ رو پڑی، پھر دوبارہ کان میں کچھ فرمایا تو پھر ہنس پڑی. تو عمر بھر اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن اخیر میں پوچھا مطلب اس سے کہ کیا بات ہوئی تھی. میں پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں جانے والا ہوں تو میں رو پڑی، تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تو اس پر میں ہنس پڑی. تو 6 مہینے کے بعد میرے من فاطمہ الزہرا کی وفات ہوئی تھی. اور اتنا زبردست حیا ان کا ہے. تو یہ جو خواتین کے اوپر جو ڈولی سی بنی ہوتی ہے نا جنازے میں، یہ ان کے لیے ایک سہیلی نے بنوائی تھی کہ وصیت کے مطابق. تو انہیں وصیت کی تھی میرے جنازہ اندھیرے میں اٹھایا. ہاں جی. بہت زیادہ ماشاء اللہ وہ جو ہے نا وہ تو ان کی مثالی حیات تھی.
مثالی رہے ہیں یہ سب اہل بیت، نہیں غیر کے ہیں ہمارے ہیں یہ. مقام اہل بیت کا بیان کیا کروں، محبت کے آسمان کے تارے ہیں یہ، شجاعت علی کی رہی ہے مثالی، جو ہے باب علم مقام کالی، سلاسل کے باب مقدس کے مالی.
ان کے شجاعت تو سب لوگ جانتے ہیں، عبدالود کے مقابلے میں جب ان نے مبارزت کی کہ کوئی ہے مقابلے میں آنے کے لیے تو ہری تعالیٰ اٹھے، تو آپ سب نے فرمائی عبدالود ہے جو ہزار پہ باری تھے، تو پھر دوبارہ پوچھا اس نے تو پھر ہری تعالیٰ اٹھے، پھر آپ سب نے فرمایا، جب تیسری بار بھی اٹھے پھر آپ سب نے یاد دی، تو جس وقت وہ ہو گئے تو ان نے کہا کہ اس عبدالود نے کہا کہ بھتیجے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے، میرے برابر کے آدمی کو بھیجو، یہ تو میرے سامنے بچا ہے، تو نے فرمایا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر بہت سخت غصے ہو کے حملہ آور ہو گئے، خلی تعالیٰ نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن بعد میں جب جوابی حملہ کیا تو وہ بہت اچھلے ہے وہ دیر تعالیٰ، اور پھر گندے پہ وار کر کے وہ سر نیچے لے آئے، وہ نیچے گر گئے تو گرد اڑا، تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون یعنی کیا ہوا کہ اس کے ساتھ، پھر علی تعالیٰ کیا نعرہ تکبیر کا جو ہے نا وہ اللہ اکبر وہ ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ سب کو پتہ چل گیا کہ علی رضی اللہ نے اس کو مار دیا، تو شجاعت کی تو یہ حال تھی، اور آپ سے میں فرمایا میں علم کا شعر ہوں علی کا درواز ہے، تو علم کی بات ہو گئی، اور تیسری بات جو ہے نا مطلب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خلفاء راشدین کے بعد پھر چونکہ اس فیض ان کی طرف متوجہ ہو گیا، تو پھر تمام سلاسل جو تصوف کے ہیں وہ سب چلے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے. نقشبندی سلسلے کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق کی طرف سے ان پہ شاخ لگی ہے، چلی ہے علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، یعنی حدیث شریف جس کو کہتے ہیں مطلب یعنی جس کو کہتے ہیں نا وہ صحبت کا سلسلہ، وہ علی رضی اللہ عنہ سے چلا ہے، جو ہمارے پاس ادھر ہے موجود ہے، وہ شاید موجود ہے تو چلا ادھر سے، ہاں لیکن حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یعنی طرف سے بھی شاخ لگی ہے، تو دونوں طرف سے ہو گیا، اس وجہ سے کہتے ہیں
چند نبی کے پھول ایسے کے جو حق پہ ہیں سب کے پیارے ہیں یہ، مقام اہل بیت کا بیان کیا کروں، محبت کے آسمان کے تارے ہیں یہ، وہ سردار امت و نام کا حسن، فہیم امت تھے بچایا چمن، تھے امت کے جوڑ کی امید کی کرن، یہ آقا کی گود میں پلے اور بڑے ہیں، اور آقا کے سچ مچ دلارے ہیں.
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناصر رضی اللہ عنہ کو یعنی کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا، وہ صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ کیا زبردست سواری پائی ہے، مطلب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے پہ سوار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوار بھی کتنا اچھا ہے، تو مطلب ظاہر ہے ان کے ساتھ کتنی محبت تھی. اور ایک دفعہ حسین رضی اللہ عنہ اس طرح لٹکرا کے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کے مطلب جو ہے ان کو اٹھایا. ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ تو بہت محبت کی باتیں تھیں، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان کے ساتھ محبت کرنا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت کی سنت کو گوئے کی ادائیگی ہے، مطلب کہ آپ سے سم کی ان کے ساتھ محبت تھی تو ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت ہے.
یہ مقام اہل بیت کا بیان کیا کروں، محبت کے آسمان کے تارے ہیں یہ، وہ شیر متقی وہ حسین وہ نڈر، کہ حق کے لیے پیش کیا جس نے سر، جب آواز حق اس پہ تھی منحصر، رقم اپنے خون سے کی داستان حق، عجب فکر حق کے نظارے ہیں یہ، مقام اہل بیت کا بیان کیا کروں، محبت کے آسمان کے تارے ہیں یہ، نبوت ولایات یہاں دیکھ لو، یہ دل کا کچھ اور ہی جہاں دیکھ لو، نبوت ولایات یہاں دیکھ لو، یہ دل کا کچھ اور ہی جہاں دیکھ لو، شبیر ان کی قربانیاں دیکھ لو، تبھی ساتھ ہونے کا فرمایا ہے کہ دین پر عمل کے سہارے ہیں یہ، تبھی ساتھ ہونے کا فرمایا ہے کہ دین پر عمل کے سہارے ہیں یہ.
اب انشاءاللہ چونکہ آخر یہ ہے امہات المومنین کا مقام، اور چونکہ یہ بیان بھی خواتین کے لیے ہے تو ان کے لیے بہت مناسب بھی ہے.
حضرت والا کا کلام ہے امہات المومنین کا مقام. میں ماؤں کا جب بھی مقام سوچوں تو جھکا احترام سے میرا جاتا سر ہے. میں ماؤں کا جب بھی مقام سوچوں تو جھکا احترام سے میرا جاتا سر ہے. خدیجہ کا جب لب پہ آتا ہے نام، تصور میں پیش کر دوں سلام. خدیجہ کا جب لب پہ آتا ہے نام، تصور میں پیش کر دوں سلام. وہ عیسیٰ قربانی و احترام، نبی کے لیے جو ہمیشہ کرتی تھی، ذرا سوچ کوئی کہ وہ کس قدر ہے. میں ماؤں کا جب بھی مقام سوچوں تو جھکا احترام سے میرا جاتا سر ہے. ہوں میرا لقب عائشہ ہماری، اشاعت میں دین کا حصہ ان کا بھاری. ہو میرا لقب عائشہ ہماری، اشاعت میں دین کا حصہ ان کا بھاری. اٹھائی ہے کس شان سے ذمہ داری، ہے قرآن ان کی برات کا اعلان، جو ظاہر کے سب پر شمس والقمر ہے. میں ماؤں کا جب بھی مقام سوچوں تو جھکا احترام سے میرا جاتا سر ہے. ہمیں ماں سے دین کا حصہ ملا ہو ہے باقی صحابہ سے بالکل چھپا وہ ہمیں ماں سے دین کا حصہ ملا وہ ہے باقی صحابہ سے بالکل چھپا وہ جو دوئی کے لیے تھا ضروری کیا وہ بغیر اس کے تکمیل دین کیا تھا ممکن یوں احسان ان کا بہت امت پر ہے بغیر اس کے تکمیل دین کیا تھا ممکن یوں احسان ان کا بہت امت پر ہے میں ماں کا جب بھی مقام سوچوں تو جھکا احترام سے میرا جاتا سر ہے تو بھیجے ہم ان پر شبیر اب سلام رہے دل میں ان کے لیے احترام تو بھیجے ہم ان پر شبیر اب سلام رہے دل میں ان کے لیے احترام عیسالِ ثواب کا بھی ہو اہتمام کہ ماں کا حق ہے مسلم وہ سمجھے شرافت کی جس کی کوئی کچھ نظر ہے کہ ماں کا حق ہے مسلم وہ سمجھے شرافت کی جس کی کوئی کچھ نظر ہے میں ماں کا جب بھی مقام سوچوں تو جھکا احترام سے میرا جاتا سر ہے.
تو جیسے ابھی اس میں ذکر آ گیا کہ سالِ ثواب کرنا چاہیے, تو اگرچہ اب ہمارا یہ مجلس پورے ہونے والے اختتام کو پہنچنے والی ہے, تو اس کے اختتام پر ہم لوگ سب ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, تین دفعہ سورہ اخلاص, انشاءاللہ اس سالِ ثواب کرتے ہیں صحابہ کرام کو بھی, اہل بیت کو بھی, اور امہات المومنین کو بھی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں افراد تفرید سے محفوظ فرما دے. اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. يا الله تو اپنے فضل و کرم سے اپنے ساتھ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں یا اللہ کامل محبت عطا فرما دے, تمام صحابہ کے ساتھ, امہات المومنین کے ساتھ, صحاب البیت کے ساتھ یا اللہ قابل محبت نصیب فرما دے, اور یہ محبت ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ علم نافع عطا فرما دے, اس پر عمل صالح نصیب فرما دے. یا اللہ علم اس میں اخلاص نصیب فرما دے, اس کو قبول فرما دے, اس پر راضی ہو جا, اس راضی کے پر ناراض نہ ہو. یا اللہ ہم افراد تفرید سے بچنا چاہتے ہیں, فتنوں کا دور ہے, یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ ہر قسم کے نقصانات سے, ہر قسم کے شرور سے, ہر قسم کے فسادات سے, ہر قسم کی غلطیوں سے, ہر قسم کے نقصان سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ ہماری آنکھوں کی, کانوں کی, زبانوں کی, ذہنوں کی, اور یا اللہ ہاتھ پاؤں کی, یا اللہ ہر طرح کی حفاظت فرما دے. یا اللہ العالمین تو جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ہمارا رخ اسی طرف کر دے, اور یا اللہ ہم کرنے والے بن جائے, اور جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں ہمارے دل کو اس سے اچاٹ کر دے, اور یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما دے. یا اللہ میں تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، عقل فہیم فہیم عطا فرما دے، اور یا اللہ اس پر اپنا فضل عظیم نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، سرازو کے پر ناراض نہ ہو، ہمارے دل کے اندر جو جائز حاجات ہیں یا اللہ العالمین تجھے معلوم ہے، ان تمام حاجات یا اللہ کو پورا فرما دے، اور جو یا اللہ العالمین ناجائز ہیں یا اللہ ان سے ہمارے دل کو یا اللہ العالمین یا اللہ ہمارے دل سے ان کو بلا دے، اور یا اللہ ہمارے دل کو ان سے محفوظ فرما دے، اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے جو جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچ ہے، توقع رکھتے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کے جو حاجات ہیں، مدارس کی ہیں، مساجد کے ہیں، خانقاہوں کی ہیں، یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے سب کی تمام حاجات کا تقبل فرما دے، اور یا اللہ العالمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میت پاک میں اپنے دار پاک عطا فرما۔ یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما، عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے، اس نے خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما دے، موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کے مشکلات سے، جہنم کے آگ اردو میں سورہ شر کے رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین تمام سابق کرام امہات المؤمنین اور یا رب العالمین تو سر بیت ان سب کے درجات بلند فرما، ان کی فوز و برکات سے مکمل و وافر عطا فرما دے، ہمارے جتنے اکابر دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما۔ یا اللہ پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کے لیے قبول فرما دے، اور یا اللہ العالمین جو بھی اس سے اصل مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ جو شرور یہاں پر یا اللہ العالمین چل پڑے ہیں، یا اللہ ان شرور سے پاکستان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ العالمین جو ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اور یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دین اسلام کو یا اللہ العالمین قانون اسلام کو یہاں پر نافذ فرما دے۔ یا اللہ العالمین ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہمیں مقبولین میں سے، مخبین میں سے، محبوبین میں سے، یا اللہ متقین میں سے، صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما دے، ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ یا اللہ حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے، اور وہاں پر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا اللہ ان مسائل سے بھی اللہ ہمیں یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اور یا اللہ حق کو حق پر یا اللہ العالمین جمع فرما دے، اور وہاں پر حق کو یا اللہ العالمین ہر جگہ پر حق کو نافذ فرما دے، اور یا اللہ ہمیں بھی اس کے لیے استعمال فرما دے، اور یا اللہ دجال کے دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اور امام مہدی علیہ السلام اگر ہمارے وقت میں آ جائے تو ان کے ساتھ ہمیں شامل فرما دے، ان کا بیعت نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین، والحمد لله رب العالمین۔